نحمده ونصلي على رسوله الكريم
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 217 ایت نمبر 1 سے 26 سورۃ فاطر لیسن نمبر 217 ایت نمبر 1 to 26 سورۃ فاطر چند باتیں سورۃ کے بارے میں سورت ترتیب کے اعتبار سے 35 نمبر کی سورہ ہے اس سے پیچھے کی صورتیں اس سے لمبی تھیں گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کی 34 یعنی 34 بڑی صورتیں پوری کی فاطر سورت کا جو لفظ ہے یہ شروع ہی میں ہم دیکھیں گے پہلی آیت میں الحمدللہ فاطر السماوات والارض اسی سے یہ نام ہے اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے سورۃ الملائکہ فرشتوں کا تذکرہ ہے شروع میں ہی اس پہ ہم دیکھیں گے 45 یعنی 45 آیات ہیں 970 کلمات اور 3130 حروف ہیں مکی دور میں نازل ہوئی جبکہ درمیانہ دور تھا فاطر اور سورۃ سبا کا مضمون قریب قریب ہے اس کے مضامین بھی دیکھے جائیں تو کفر اور شرک کے اندھیروں میں جب انسانیت کا قافلہ ٹھوکریں کھا رہا تھا اور اتنے مانوس ہو چکے تھے اندھیروں سے کہ اب ان کو روشنی کی طلب بھی نہ رہی اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں ہدایت کا ایک ایسا انتظام کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خوبصورت آیات نازل ہوئیں اس میں بھی توحید کو واضح کیا گیا کہ کس طریقے سے لوگ اللہ کی ذات کو جھٹلاتے ہیں پھر اسی طرح نبیوں کا رحمت بن کر آنا یہ دوسرا بڑا مضمون ہے کہ نبیوں کو اپنے دشمن نہ سمجھو پھر تیسری چیز وہ لوگ جو راہ راست کو چھوڑ کر ٹیڑھے راستوں پہ چلتے ہیں ان کی زندگی گندگیوں سے آلودہ ہو جاتی ہے اور اس کے اسباب بتائے گئے دنیا کی چمک دمک ان کی آنکھوں کو ہیرا کر دیتی ہے اور ہر وقت اسی کو بڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ فطرت سے بھی ہٹنے لگتے ہیں اور اسی طرح قدرت کے کچھ شواہد دکھائے گئے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہیں اس صورت کی دو آیات بہت اہم ہیں بتاؤں گی نہیں کون سی لیکن اسی صورت میں دو ایک ایسی آیات گزریں گی جو آپ سب جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پچھلے کئی مہینے سے ان کے لیے بہت اہم ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں صورت کو بہت ہی پیاری صورت ہے اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی مضمون وہی ہے جو پچھلی باقی مکی صورتوں میں کیا گیا ذکر ہو گیا اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا اور جس نے بنایا فرشتوں کو پیغام رسا جو پردار بازوؤں والے ہیں کسی کے دو کسی کے تین اور کسی کے چار وہ زیادہ کرتا ہے بناوٹ میں جو چاہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اس صورت کا آغاز بھی الحمد سے ہے پیچھے ہم دیکھ چکے تین صورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک مشاہدے کی بات ہے کہ جو صورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اس کے رب ہونے کا اور اس کی نعمتوں کا حق ادا کرنے کا بہت تذکرہ ملتا ہے اور تعریف کی بات کر کے بندے کو مائل کر دیا کہ اس دنیا کو اللہ کی نگاہوں سے دیکھو ہر وقت ہی اپنے تفکرات میں نہ مگن رہا کرو اسی جمع تفریق اور 99 کے چکر میں نہ پڑے رہو کہ تم نعمتیں دینے والے کے بارے میں کچھ سوچ ہی نہ سکو اور حمد کہتے ہیں کسی کے کمالات اختیار پر اس کی توصیف اور ثنا بیان کرنا کسی کی وہ چیز جو اس کے اپنے اختیار میں ہو اس کا کمال ہو اس پہ اس کی تعریف کرنا اسی لیے ہم انسانوں کی حمد نہیں کر سکتے کیونکہ انسانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات نے ان کو دیا ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے اس قابل کہ اس کے ساتھ انسان الحمد کا معاملہ کرے کسی کو اگر کوئی خوبی کوئی کمال ملا ہے تو وہ سراسر اللہ تعالیٰ کی دین اور اس کی عطا ہے کسی کی بھی اگر ہم تعریف کریں گے تو در حقیقت وہ ہم اللہ کی تعریف کریں گے دوسری چیز فاطر کا لفظ جہاں آیا فاطر کا لفظ فطرہ سے ہے پھاڑنے کے معنوں میں لیکن یہاں فاطر مخترع کے معنوں میں مخترع اخترا ہوتا ہے نا الف خا تا را عین اخترا بازی سنا ہوگا لفظ اردو میں بھی پہلی دفعہ کسی چیز کو ایجاد کرنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب لفظ فطرہ یا فاطر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس نے اس دنیا کو بغیر کسی نمونے کے بنایا، کوئی اس کا نقشہ نہیں تھا، کوئی ماڈل نہیں تھا، پہلی دفعہ پیدا کیا، اور جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا نیست سے ہیست کیا، تو کیا وہ دوبارہ اس کو نہیں پیدا کر سکتا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہی کام کرنا مشکل ہوتا ہے، کسی چیز کا کوئی سیمپل نہ ہو تو آئیڈیا لگاتے ہیں یہ کر لیں یوں کر لیں، مشکل لگتا ہے، ایک دفعہ ایک سکیلٹن بن گیا اس کے اندر کام کرنا پھر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنے خوبصورت طریقے سے کہا، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فطرہ کا صحیح مفہوم مجھے اس وقت پتہ چلا جب دو عرابی ایک کنویں کے بارے میں جھگڑتے ہوئے میرے پاس آئے، اور عرابی لوگ آپ کو پتا ہے کہ زبان کے ناطے سے بہت تیز ہوتے تھے، ان کا کلچر ایسا تھا کہ وہ باتوں کو بہت جلدی پک کرتے تھے۔ تو جب وہ دونوں جھگڑتے ہوئے آئے تو ایک نے کہا انا فطرتھا، اس کنویں کو میں نے ابتدا میں کھودا تھا، تو لہٰذا اس کا معنی کیا تھا کہ انا ابداتو خف رہا، کہ میں نے اس کی کھدائی پہلی دفعہ کی۔ تو فطرہ کا لفظ کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ پہلی دفعہ کرنے والے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات واقعی خوبصورت، دنیا کو بنانے والی، جائل الملائکۃ رسولا، بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغمبر سا۔ پیغمبر کا لفظ جو رسولہ کا آیا یہ فرشتوں کے لیے، فرشتے اللہ اور رسول کے بیچ میں واسطہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات براہ راست کوئی نبی بھی جذب نہیں کر سکتا، اس کے لیے بیچ میں جس فرشتے کو لایا جاتا ہے اس کے لیے لفظ رسول ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، اسی طرح بارش کا فرشتہ، میکائیل، اسرافیل، اسرافیل، یہ سارے ہیں کہ جو مختلف دور میں لوگوں کے پاس لائے جاتے ہیں۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرافیل، یہ چار فرشتے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مختلف انبیاء کرام کے پاس آئے، مختلف مہمات پر آئے، اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ اولی اجنحتن، پروں والے۔ اجنحتن کا لفظ جو ہے یہ جناح سے ہے، جھکنے کو کہتے ہیں۔ وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، سورۃ بنی اسرائیل میں ہم لوگ پڑھ چکے، یہاں اسے مراد ہے پر، جھکاؤ کا معنی آتا ہے، پرندہ جب اڑتا ہے تو وہ اپنے پر کو تھوڑا سا سکیڑ لیتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجنحا جو ہے یہ جمع در جمع، اجنحا کا واحد جناح ہے، مراد ہے پر، بازو۔ کتنے دیے گئے؟ دو دو، چار چار، پانچ پانچ، اور دوسرے فرشتوں کے کتنے پر ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جبرائیل کو دیکھا اور ان کے 600 پر تھے، اور اس میں سے صرف دو کھلے ہوئے تھے اس وقت، پیچھے بھی اس پہ بات ہوئی تھی، یعنی اتنے بڑے پر ہیں فرشتوں کی، اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اتنے اچھے طریقے سے وہ چلاتے ہیں، کسی کے چار بھی ہوں گے۔ اور فرشتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حکم کو پورا کروانے والی فورسز ہیں، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو وہ نافذ العمل کرواتے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ جس کی خلق میں زیادہ کروانا چاہے کروا سکتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہے فرشتوں کے پر، دو دو، تین تین یا چار چار سے زیادہ بھی کروا سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ فرشتوں کے پروں کے ساتھ ساتھ اس میں انسانوں کی تخلیق کی بھی بات ہے، کہ کسی کو خوبصورت بنا دے، خوبصورت بھی بنا دے، کسی کا خلق اچھا کر دے، کسی کا خلق اچھا کر دے، کسی کو حسن صوت دے دے، آواز خوبصورت کر دے کسی کی، کسی کو حسن خط دے دے، اچھی رائٹنگ ہو جائے کسی کی، کمال، شیری کلامی۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں دی ہیں، اور جس کو اللہ یہ سب کچھ جمع کر دے پھر وہ تو ہے واقعی اللہ کی قدرت کا اظہار، کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی کو دنیا میں کوئی کمال ملا، کوئی قوت، حسن، جمال، علم ملا، تو یاد رکھیے کہ صرف پیچھے ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ہے۔ نہ حسد کریں، نہ رش کریں، دعا کریں کہ اللہ تو نے ان کو دیا ہے ہمیں بھی دے دے، اور اگر ہمیں دیا ہے تو ہم سے اس کی قدر کروا اور اس کی ناشکری سے بچا۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا، بہت ہی پیاری آیت ہے، مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، جو عطا فرمائے اللہ لوگوں کو اپنی رحمت سے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر وَمَا يُمْسِكَ، اور جو وہ روک دے، فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، تو اسے دینے والا نہیں کوئی اس کے روکنے کے بعد، کیونکہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی سب سے بڑا غالب اور دانا ہے۔ ایک یہ آیت اگر انسانوں کو سمجھ آ جائے، سارے جھگڑے ختم، گلے ختم، شکوے ختم، تقدیر پر راضی، لوگوں سے ہماری امیدیں ختم ہو جائیں، اس طریقے سے بندہ اللہ سے جڑ جائے کہ اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہ رہے، اور وہ کیا کہ جو اللہ دینا چاہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اللہ نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ کعبے کا غلاف تھام کے مانگے دعائیں، ساری دنیا جا کے آپ کے لیے کعبہ کے اندر رو رو کے دعائیں مانگے، تہجدوں میں مانگے، جو غم آنا ہے وہ آنا ہے، جو دکھ ہے وہ دکھ ہے، ورنہ تو کسی اولاد کو کوئی غم نہ آتا، کیونکہ ہر ماں اور ہر باپ حریص ہوتے ہیں اس بات کے کہ بچے کو ٹھنڈی ہوا بھی نہ لگے، گرم ہوا نہ لگے، پھر بھی بچے بیمار ہوں گے۔ کوئی ماں نہیں چاہتی بچہ گرے، بچے پھر بھی گریں گے۔ اگر یہ چیز بندے کو سمجھ آ جائے تو یقین کریں وہ سب سے زیادہ نمبر ایک لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، اور نمبر دو اللہ کا نیاز مند ہو جائے۔ دیکھیں آپ کے کام جو کرے گا آپ اسی پہ نظریں لگائیں گے نا، اللہ کی ذات نے آپ کے کام بنانے ہیں، آپ اس سے بے نیاز رہ سکتے ہیں؟ دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہمیں اس سے کام ہے، ہم اس کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم بتائیے کہ اللہ کو ناراض کر کے اپنے کام بنانے چاہیں گے تو پھر آپ بتائیے کہ کام بنیں گے؟ یہی آیت پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور یقین کریں اس آیت کو سمجھنے کے بعد جو توحید واضح ہوتی ہے نا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ ناممکن حد تک یہ بات موجود ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو اللہ کی ذات کے لیے ان چیزوں کو رکھیں، تو لہٰذا دل کھول لیں۔ آپ بیمار ہو جائیں گی نا، دوا لانے والے بہت ہیں آپ کے لیے، دوا دینے والے بھی موجود ہیں، شفا کوئی نہیں دے سکے گا۔ یقین کر لیں، اپنے دل کو باندھ لیں، کوئی دے نہیں سکتا، کوئی لے نہیں سکتا۔ نافرمانیاں ختم، دلداریاں ختم۔ ہم اس کے مقابلے میں جن لوگوں کو شریک بناتے ہیں نا، اس میں سب سے پہلی ذات ہمارے ماں باپ کی آتی ہے، اس کے بعد دوسری صورت جو ہوتی ہے وہ ہماری اپنی ذات ہے، پھر اولاد، پھر شوہر، پھر بہن، پھر بھائی، پھر یہ، پھر وہ، کر کرا کے ہم اتنے خدا کھڑے کر لیتے ہیں اپنے ارد گرد میں، سب کو راضی کرتے رہتے ہیں، ناراض کرتے ہیں تو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ مان لیجیے یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ آپ دیکھیں شوہر کی بات ہے، عورتیں کہتی ہیں پھر طلاق ہو جائے گی، گھر چھٹ جائے گا، یہ نہیں پتہ کہ شوہر کا دل کس کے ہاتھ میں۔ ماں باپ کی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں ماں باپ کو ناراض کر دیا تو نمک حرام بنیں گے اور وہ ہمیں بخشیں گے نہیں۔ آپ لکھیں صرف اس ایک آیت کے مقابلے میں وہ سارے اندیشے اور خدشے اور خوف کی چیزیں لکھیں جو آپ کو اللہ کی اطاعت سے روک لیتی ہیں۔ کوئی گھر بن گیا، ٹوٹ گیا پھر بن جائے گا، کوئی روٹ گیا پھر من جائے گا، لیکن اللہ ایک دفعہ روٹ جائے وہ ناراض ہو جائے، بڑا مشکل ہے اس کو منوانا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے نا، اسی طرح اللہ ناراض بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ اللہ کو راضی کرنا جیسے بہت مشکل ہوتا ہے نا دنیا کے مقابلے میں، اسی طرح بعض دفعہ روٹھے ہوئے رب کو منانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چھوٹی ذات نہیں ہے، اس کے اوپر نظریں لگا لو اور وہ تمہاری زندگیوں کے اندر سب سے ٹاپ موسٹ ہو جائے۔ پرائیورٹائز کر لو اپنے رب کو، اللہ کی ذات کو اپنی زندگی میں اتنی جگہ دے دو، ایسی جگہ کر دو، یہ کر دیں، وہ کر دیں، ایسی باتیں کر دیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کے بارے میں کہ کبھی میں اس کو ناراض کروں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جینا بھی تو ہے، آپ اس کا جواب لکھیں کہ جانا بھی تو ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا رکھنی ہے، آپ کہیں دین بھی رکھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا والے بہت اہم ہیں، آپ کہیں آسمان والا اہم ہے۔ سچی توحید صرف اس ایک آیت میں چھپی ہوئی ہے۔ آپ 99 نیمز آف اللہ سبحانہ تعالی لکھ کے ہر صفت کے آگے لکھیں کہ اللہ اللہ اللہ، نہیں کوئی رزق دینے والا اللہ، نہیں کوئی عزت دینے والا اللہ، نہیں کوئی رزق، مال، اولاد، رحم کرنے والا مگر اللہ، اور نہیں کوئی پکڑنے والا مگر اللہ، نہیں کوئی جبار مگر اللہ، نہیں کوئی قہار مگر اللہ۔ آپ دیکھیں گے دل کے 99 دروازے کھل جائیں گے، پھر آپ صحیح فیصلے کریں گے اپنے بارے میں، پھر آپ کبھی پیئر پریشر میں نہیں آئیں گے اور نہ پاپولر پریشر میں آئیں گے، نہ کڈس پریشر میں آئیں گے، نہ ہسبینڈ پریشر میں آئیں گے، نہ پیرنٹس پریشر میں آئیں گے، نہ سوسائٹی پریشر میں آئیں گے، کیونکہ قبر میں آپ ہوں گے اور آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہوں گے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی ہے۔ کون سی نعمت ہے؟ یا ایھا الناس، کون سی نعمت ہے اللہ کی؟ پیچھے جس کا تذکرہ ہو گیا کہ اللہ بندوں پہ اپنی رحمتیں کرتا ہے، زندگی کی ہر نعمت، صحت، وقت، علم، مال، دولت، حسن، جو کچھ ہے وہ سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اس کو بڑا بڑا کر کے لکھ لیں، کیونکہ یہ آیتیں کوئی دماغ پہ لے کر سمجھنے والی آیتیں نہیں ہیں، یہ دل کی کھڑکیوں کو کھولنے والی آیتیں ہیں کہ جس کے بعد ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ بالکل اسی کی کنٹینیوشن ہے جو پیچھے بات ہو گئی کہ ما یفتح اللہ للناس، اور لفظ یفتح ہی بھی کتنا خوبصورت ہے نا، کھولنا، فتح، فاتحہ، کھولنے والے کوئی نہیں، دروازے بند رہیں گے خیر کے جب تک اللہ نہ کھولے، صحت کے دروازے بند رہیں گے اللہ نہ کھولے، عزت، مال، اولاد کے بند رہیں گے اگر اللہ نہ کھولے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنے عامل، گورنر جو تھے اس دور میں، آپ کہہ لیں کہ عامل کہتے تھے ان کو، کوفہ کے عامل تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ، ان کو ایک خط لکھا، کہنے لگے کہ مجھے ایک حدیث لکھ کے دو جو تم نے رسول اللہ سے سنی ہو۔ حضرت مغیرہ نے اپنے منشی کو بلایا جو لکھتے پڑھتے تھے، اور لکھوایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جب کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنا، اللہم لا مانی لما آتیت ولا مؤتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ کوئی روک نہیں سکتا اس کو جو آپ دینا چاہیں، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ روک لیں، اور آپ کے ارادے کے خلاف کسی کی کوشش نہیں چلتی۔ یہ حدیث لکھ کر دی۔ نمازوں میں آپ بھی پڑھتے ہوں گے، نماز کے بعد کے اذکار میں بھی آتی ہے۔ صحیح مسلم میں ابو سعید الخدری کی روایت ہے کہ آپ نے یہ کلمہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے فرمایا، اور اس کلمے سے پہلے فرمایا، احق ما قال العبد وکلنا لقا عبد، کہ سچ ہے جو کہا اس نے اپنے بندے سے اور ہم سب اس کے لیے۔ یقین کریں بہت پیاری آیت ہے۔ ایک تابعی تھے عامر بن قیس، وہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح کو 4 آیتیں قرآن مجید کی پڑھ لیتا ہوں تو پھر مجھے بالکل فکر نہیں ہوتی کہ شام کو کیا ہوگا یا صبح کو کیا ہوگا، اور اس میں سے وہ آیتیں ما یفتح اللہ للناس، اور دوسری آیتیں جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانعام کے شروع میں غالباً، کہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہوا، کوئی نہیں روک سکتا اس کو جس سے اللہ تعالیٰ کھول دے، یعنی مفہوم ایک ہی ہے۔ اور تیسری آیت، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے تیرے ساتھ خیر کا تو کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی آیت کہتے ہیں، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا، یہ سورۃ الطلاق میں آپ پڑھیں گے آیت، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ یسر کے بعد عسر کر دے۔ اور ایک اور آیت ہے، یہ دونوں ایک ہی تھی جو میں نے وہیں یورید کا سے کاٹ دی تھی۔ چوتھی آیت ہے، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ چلنے پھرنے والے ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، یہ ابن منظر کی روایت ہے۔ یقین کریں نظریں اللہ پہ لگ جائیں تو سب ٹھیک ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بارش ہوتی تو فرماتے، مترنا بنوع الفتح، پھر یہ آیت پڑھتے، وا یفتح اللہ للناس، کہتے یہ بارش ہم پر کھولی گئی، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بارش ہم پر آئی، کیونکہ ایک عرب تھا، صحرا تھا، بارش ہونا بھی ان کے لیے اتنی بڑی چیز تھی کہ جیسے ہمارے لیے ہو سکتا ہے دھوپ نکلنا ہو ناروے میں رہنے والوں کے لیے۔ دا تردید کرتے تھے کہ اس بات کی کہ یہ ستاروں کے اثر سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، کہتے ہیں کہ یہ بارش ہمیں آیت فتح سے ملی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ حکم دیا، تو لہٰذا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کرنا چاہتے ہیں یاد اپنی نعمتوں کو، لکھ کے کریں، زبانی باتیں کچھ نہیں ہوتی۔ میں تو آپ لوگوں میں سے جس کو پر صرف تفسیر سنتا دیکھتی ہوں، مجھے اس سے کوئی اچھی امید نہیں ہوتی فیوچر میں کسی اچھے کام کے لیے، الا یہ کوئی لکھ ہی نہ سکے اور بات ہے۔ جس کو اللہ نے لکھنے کی توفیق دی ہے اور وہ قرآن کی کلاس میں نہیں لکھ پا رہا تھا نا، تو وہ خود کو محروم کر رہا ہوتا ہے، یقین کریں۔ آپ نہیں لکھیں گے لکھنا مشکل ہوگا، لکھیں گے لکھنا آسان ہوگا، لیکن لکھی ہوئی باتیں ہی جمتی ہیں۔ پوچھ لیں جتنے ساتھی کام کرتے ہیں، 10 باتیں زبانی کرتے رہیں کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا، ایک بات لکھ کے دیں ساری دنیا ہلچل میں آ جاتی ہے، جی یہ لکھی ہوئی بات ہمیں مل گئی ہے۔ لکھت پڑھت کتنی اہمیت ہے، لکھ کے اپنے پاس نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ اپنے لیے 4-6 لائنیں چھوڑ دیں اس جگہ، آپ نے بات میں جا کر اس کے نیچے نعمتوں کو لکھنا ہے، یاد کرنا ہے، کیونکہ اب یہ آخری مہریں لگ رہی ہیں ہمارے شعور پر کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ جب یہ ساری چیزیں لکھ لیں گے نا، تو اس کے بعد پھر کچھ سوالوں کے جواب خود کو دیں۔ خل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، بھلا یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے بغیر کوئی اور خالق بھی ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ کوئی جواب دے گئی نہیں، لا جواب ہو جاؤ گے، لہذا اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ لا الہ الا ہوا، کوئی نہیں ہے معبود اس کے سوا، یہ ہے اس کا جواب، ہے ہی کوئی نہیں، کوئی دے سکتا رزق؟ تفانا تفکون، پھر کدھر منہ پھیرے جا رہے ہو؟ تمہاری زندگیوں کے رخ کیا ہیں؟ تم کن کی ناراضگیوں سے ڈرتے ہو؟ کن کی خوشی کی فکر کرتے ہو؟ کہاں جاتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ تم بتاؤ کہ ذرا کیا حالات ہیں تمہارے؟ ہم اپنے دل کے حالات پوچھیں۔ یہ جو لفظ ہے نا تو فکون، مجھول ہے نا، عفق ہے اس کے اندر چھپا ہوا، یا تو عفق سے ہوگا پھیرنے کے معنوں میں، جھوٹ بولنے کے معنوں میں، تو فکون، تم کتنے نادان ہو، اللہ کو چھوڑ کے، خالق مالک رازق کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی میں بھاگ رہے ہو۔ یعنی اس میں یا تو منہ پھیرنے کے معنی پائے جاتے ہیں یا جھوٹ بولنے کے پائے جاتے ہیں کہ تمہاری زندگیاں غلط رخ پہ جا رہی ہیں۔ وہیں یکذبو کا، اور اگر اے نبی یہ آپ کو جھٹلا دیں، یعنی اتنی کلین اینڈ کلیئر باتیں سن کے بھی جھٹلا دیں تو کوئی غم نہ کریے گا، کیونکہ فقط کذبت رسل من قبلک، آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، وہی بات جو پیچھے ابھی پڑھی ہم نے سورہ سبا میں، جھٹلائے جاتے ہیں، حق والے جھٹلائے ہی جاتے ہیں۔ ہم سب کے لیے بھی اس میں پیغام ہے۔ جب لوگ کہیں اچھا اتنے لوگ غلط کہتے ہیں تو پھر یہ غلط ہی ہوگا، ٹھیک ہی ہوگا، کیا ہوگا، نہیں، حق کی تو پہچانی جھٹلانا ہے، حق تو کڑوا ہی لگتا ہے، بہت بڑی رونقیں اگر کسی دین کے ساتھ دیکھیں تو سمجھ لیں کہ کچھ میٹھی میٹھی چیزیں ڈل گئیں۔ حق میٹھا نہیں ہوتا، حق کڑوا ہوتا ہے۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کوئی خالق ہے جو آسمان سے اور زمین سے تم کو رزق دے؟ رزق تو زمین سے آتا ہے، آسمان کی بات کیوں ہوئی؟ کیونکہ زمین سے جو فصلیں اگتی ہیں وہ بھی بارشوں کی مرہون منت ہوتی ہیں، اور آسمان سے جو رزق آتا ہے وہ دیکھیے تو تقدیر کا رزق آسمان سے آتا ہے، بارش آسمان سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، اور ایک تو جو رزق ہے وہ وہی کا رزق ہے، وہ تو آسمان سے ہی آیا۔ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ، پھر کدھر پھرے؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، آپ غم نہ کریں اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سب کام لوٹائے جائیں گے، تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ پھر انسانیت کو پکارا گیا، یا ایھا الناس، اس صورت میں آپ کو یہ بہت دفعہ ملے گا، یا ایھا الناس، اے لوگو، او مین کائنڈ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا۔ کون سا وعدہ؟ آخرت کا وعدہ، اسلام کے غلبے کا وعدہ، صبر والوں کو اجر ملنے کا وعدہ، قیامت کے برپا ہونے کا وعدہ، یہ سارے وعدے قیامت کے وعدے سمیت سچے وعدے ہیں، یہ دنیا ختم ہوگی۔ لہذا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس دھوکے میں نہ ڈالے تم کو یہ دنیا کی زندگی۔ یہ دنیا کا دھوکا ہے. یا ایوہ الناس کہہ کر لوگوں کو توحید کی دعوت دی. پیچھے آپ نے دیکھا آیت 2 کے شروع میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا, شرک سے بچنے کی بات, اور اب یا ایوہ الناس کہہ کر ان چیزوں سے باخبر کیا جا رہا ہے جو لوگوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں. پیچھے بات کی قیامت کے آنے اور اعمال کی باز پرسی کی, اور کہہ دیا کہ یہ وعدہ کسی عام انسان کا نہیں جو جھوٹا کرے, یہ اللہ کا وعدہ سچ ہے. اور اب بتا دیا لا تغرنکم الحیات الدنیا, تو پہلی دھوکے باز چیز ہے دنیا, دنیا کی زندگی تم کو رجھا نہ دے, بہت زیادہ تم اس کے اندر نہ چلے جاؤ. یہ روز بنے گی, روز ٹوٹے گی, ہر دن کرو گے, ہر دن ختم ہوگی. یہ ناپائیدار لذت ہے, یہ عنکبوت ہے, مکڑی کا جالہ ہے. اتنے نہ کھو جانا اس دنیا کی ترقیوں اور کامیابیوں میں کہ تمہیں قیامت کا دن سرے سے یاد ہی نہ آئے. اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا دھوکا, وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ, اور نہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے اللہ کے معاملے میں وہ دھوکے باز یعنی دشمن. کون ہے وہ؟ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. لہذا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا, بس تم بھی اس کو دشمن سمجھو, وہ تو دشمن ہے تم بھی سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر, کس طرح وہ دھوکا کرتا ہے, کیا پلان ہے اس کا, پلاٹنگ کے, بے شک وہ سرکشی کی دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ جہنمی بن جائیں. سورۃ لقمان کے آخر میں بھی ہم نے شیطان کے لیے الغرور کا لفظ پڑھا. جس طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم پڑھتے ہیں خوبصورت صفات میں, اگر کوئی شیطان کے نام جمع کرے تو اس کا نام الغرور ہے, غرہ سے, بڑا دھوکے باز, اللہ کے بارے میں دھوکے دیتا ہے. کیا دھوکہ دیتا ہے؟ کہ کر لو گناہ بعد میں دیکھیں گے. پہلا دھوکہ تو شیطان کا یہ ہے کہ اللہ کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے. ایک دفعہ بس اللہ نے حرکت دے دی, یہ دوسرا دھوکہ ہے. ایک دفعہ حرکت دے دی ہے دنیا کو, اب ہر چیز اپنی جگہ پہ چل رہی ہے, اب اس کا تمہارے عملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیسرا دھوکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی گناہ کرتے رہو, آخر میں جا کے توبہ کر لینا, حج کر لینا, کوئی ایسا کام کر لینا جس سے تم بچ جاؤ گے, یہ دھوکہ ہے. پھر ایک دھوکہ مسلمانوں کو یہ دے دیتا ہے کہ تم نبی کے امتی ہو, بس ان کا پلو پکڑ لینا تو پہنچ جاؤ گے جنت میں. اور اتنے دھوکے دیتا ہے کہ بندہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے, ہر وقت اس دنیا کو بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ غرور الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کا دھوکہ یہ ہے کہ انسان اس کی نعمتوں اور لذتوں میں یوں مشغول ہو جائے کہ آخرت کے لیے کوئی عمل کرنے کی اس کے پاس فرصت ہی نہ رہے. ایسے ہیں آج کچھ لوگ, کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر, آج کتنوں کی زندگی کا یہی موٹو بن چکا. اور شیطان کس طریقے سے ہمیں دھوکے دیتا ہے, اس دنیا کو اتنا بڑا بنا کے دکھاتا ہے, اتنی بڑی شیل کر دیتا ہے ہماری آنکھوں کے قریب دنیا کی کہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی اتنی بڑی آخرت نہیں ہمیں دکھتی. اسی کی خواب, اسی کی خواہشات, اسی کے لالچ, اسی کی شہرت, تصور سے بھی گری ہوئی باتیں انسان کرنے لگ جاتا ہے اس دنیا کے پیچھے. اللہ اکبر, اتنے بڑے بڑے عقل مند اس کے دھوکوں میں آ جاتے ہیں. سعید بن جبیر اس شیطان کے دھوکے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ غرور کا مطلب یہ ہے کہ انسان دھڑا دھڑ گناہ کرے اور تمنا یہ کرے کہ اللہ مجھے بخش دے گا. ہے آج کتنے ہی ایسے ہیں, اس آس پہ گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے بخشنے ہیں اس لیے, اور حالانکہ وہ گناہ جو سوچ کے یہ کیا جائے کہ اس کی توبہ کر جائے گی بعد میں, وہ سخت ہو جاتا ہے, اس کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. گناہ تو صرف ایک ٹنگ سلپ ہے, پاؤں پھسل گیا, ٹانگ سلپ ہو گئی. شعور کے ساتھ جو گناہ کیے جائیں تو لِيَكُونُ مِنَ أَصْحَابِ السَّعِيرِ, کون لوگ ہیں جو شیطان کی ان دھوکوں میں آ جاتے ہیں؟ الَّذِينَ كَفَرُوا, کافر لوگ جنہوں نے نہ شکری کی, جنہوں نے انکار کا رویہ اختیار کیا. لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, ان کے لیے شدید عذاب ہے. اس کے برعکس وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ, ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. یہ دو مختلف انجام, دو مختلف رویے ہیں. مختلف کام ہے، جو کوئی کرے گا وہیں پہنچے گا۔ اسی کو مزید کھولنے کے لیے پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افمن زین لہ سوء عملہ، پس کیا وہ شخص جس کے لیے مزین کر دیا ہو اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، یعنی وہ اس کو خوبصورت نظر آتا ہے، فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، پس اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب یہ بات وہی آ گئی جو پیچھے بھی گزر چکی، لوگ کہتے ہیں اللہ ہی تو کرتا ہے پھر ہم کیا کریں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ برے اعمال کو خوبصورت سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں خود ہی اپنے دھوکے میں ہیں، اور جو اچھے کام کریں گے، اچھے عمل کریں گے، اللہ ان کو راہ دکھائے گا۔ بس اس کے نیچے یہ لکھ لیں کہ جہاں چاہ نہیں وہاں راہ نہیں۔ جن کے دل میں ہدایت کی چاہ نہیں ہے نا، ان کے لیے ہدایت کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں کھلے گا۔ آج ہدایت کے لیے تڑپنا شروع کر دیں، کل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھلنا شروع کر دے گا۔ فلا تصحب نفسک علیہم حسرات، پس نہ کھلے آپ کی جان ان پر غم کرتے کرتے حسرت کے ساتھ۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو یہ کرتوت کرتے ہیں۔ بس یہ اس قابل بھی نہیں کہ آپ ان پر غم کریں، ان پہ غم کر کے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، آپ جلیں، آپ کڑیں، لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ جو آیت ہے نا، فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اس پہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ، یا تو اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت دے دے، یا ابو جہل کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو ہدایت دے دی، اور ابو جہل اپنی گمراہی پر رہا۔ اور دیکھا جائے تو بات بالکل واضح ہے، جتنا ایک بندہ اللہ پہ اپنی نظریں لگائے گا اللہ اس کو اتنی ہدایت دے گا، اور جو خود ہی نہ سمجھنا چاہے، جو اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرنا چاہے، پھر اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے۔ تو یہاں تک آپ دیکھیے کہ ایک مضمون پورا ہوتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا مزید تذکرہ ہے۔ دعا مانگتے ہوئے بڑی تڑپ کے ساتھ تکلیف محسوس کرتے ہوئے آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ محاسبہ کریں گے کہ کیا واقعی میں دنیا کے دھوکوں میں آ کر آخرت کی سچائی کو بھول تو نہیں جاتی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا فَمَنْ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات